أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة حميم سجدة آيات نمبر 29 سے آيات نمبر 38 اسی صفحے پر وہ آیت بھی آئے گی کہ جس کے پڑھنے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ متوجہ کیا جائے گا. ارشاد پروردگار ہے، وقار الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھلا ان دونوں قسم کے اشخاص کو جنات اور آدمیوں میں سے، من الجن والانس، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں پیروں کے نیچے روم دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ پستی میں مبتلا ہوں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جہنم کی منظر کشی ہو رہی تھی، پروردگار عالم کی طرف سے جو اہل نار ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں پر انہیں رکھا جائے گا. ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے مجھے خدا کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. تو اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ وہ اپنے فرسٹریشن کو ایکسپریس کریں گے اور اپنے غصے کو ظاہر کریں گے اور اپنا غصہ اتارنا چاہیں گے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ سارا وبال ڈالنا چاہیں گے ابلیس پر اور اسی طرح سے بہت سے وہ رہبران اور وہ لیڈران کی جو دنیا میں مختلف افرادی گمراہی کا باعث رہے، ان کو انفلوئنس کرتے رہے، اور پھر وہ ان کے انفلوئنس میں آ کر گمراہی کو قبول کرتے رہے. تو یہ افراد اس موقع پر یہ چاہیں گے کہ ان کو ان کے سامنے لایا جائے تاکہ یہ انہیں کچل دیں، رون دیں اور زیادہ ان کو ایگنائز کریں. مگر ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ کر بھی لیں تو خود جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آخری اختیار ان کا اپنا تھا، کوئی ان کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا تھا. جیسے کہ ہم دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم وغیرہ کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں کہ شیطان خود ان سے بری ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ لا تلومونی ولومو انفسکم، کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا. مگر بہرحال یہ حسرتیں اور یہ فرسٹریشن ہے کہ جن کا مظاہرہ وہاں جہنم میں بھی ہو رہا ہوگا. اب اس کے مقابلے میں پروردگار عالم ایک بہت ہی حسین منظر پیش کرتا ہے. ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. یعنی یہ کہنا صرف زبان سے کہنا نہیں تھا کہ ایک دفعہ بس کلمہ پڑھا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ انہوں نے اس عقیدے کو اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے روح کے اندر پوری طرح سے اتار لیا، استقامت کا مظاہرہ کیا. اب ان کے اوپر انعام پروردگار کیا ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم خوفزدہ مت ہو اور نہ ہی غمگین ہو. خوف کا تعلق ظاہر ہے کہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے، اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. تو ان تمام تر چیزوں سے دور رہنے کی انہیں بشارت اور خوشخبری ان کی طرف سے ملے گی. کن کی طرف سے؟ خود ملائکہ کی طرف سے. اور پھر مزید جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے کہ وہ اب شروع بالجنہ، اور خوشیاں مناؤ جنت کے حوالے سے، التی کنتم تو ادون، وہی جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور فی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے کہ جو تمہارا دل چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے کہ جو تم طلب کرو. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ تمہاری مہمان نوازی ہے خدا غفور و رحیم کی طرف سے. ان آیتوں کے اندر ایک بات تو یہ سمجھا دی گئی کہ استقامت کے بغیر پروردگار عالم کا یہ انعام نہیں ملنے والا. پروردگار عالم کی طرف سے یہ عنایتیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے استقامت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، ایک اسٹیڈ فاسٹنس، نظر آنی چاہیے، کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے، مستقل مزاجی نظر آنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ملائکہ کا نازل ہونا ہے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کی طرف سے آنا اس آیت کے ذریعے سے بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. بے شک اس کا اہم ترین مظاہرہ انشاءاللہ ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور موت کے وقت وہ فرشتوں کی ماہیت کا احساس کرے، جس سے وہ سختی اور جو اس کی اذیت ہے دنیا سے رخصت ہونے کی وہ ختم ہو جائے، اور ان کو اس بات کی خوشخبری مل جائے کہ آگے کا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے بڑا خوشگوار ہے. کیونکہ یہاں پر حیات دنیا کا لفظ بھی اور آخرت کا بھی، لیکن موت کے وقت اس کا اثر بہت زیادہ نمایاں ہوگا. اور پھر مزید جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں کہی گئی ہیں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ تمہارے لیے ہے وہاں پر کہ جو تمہارا دل چاہے، اور دوسری دفعہ کہا گیا کہ وہ لکم فیہا ما تدعون، جو تم طلب کرو وہ بھی تمہارے لیے ہے. اس کا جو فرق بیان کیا ہے بعض علماء کرام نے وہ یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ما تشتہی انفسکم کے ذریعے سے جو مادی نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، کھانا پینا، پھل اور اسی طریقے سے پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں، وہ سب مراد ہیں. اور دوسری چیز جو کہی گئی کہ ماتر دہون، جو تم طلب کرتے ہو اس سے روحانی لذتیں مراد ہیں، کہ پروردگار عالم سے مناجات کی لذت اور اسی طریقے سے راز و نیاز کی لذت، پروردگار عالم کی طرف سے ندا کو سننا اور بہت ہی اچھے انداز سے سننا، کہ جس کے اندر کوئی زجر و توبیخ نہ ہو، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہ ہو، پروردگار عالم کی طرف سے غلط دانی ہو، یہ تمام تر چیزیں روحانی ایلیویشن ہے، یہ تمام تر چیزیں روحانی انعامات ہیں. تو وہ جو مادی فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور ما تدعون، جو تم طلب کرتے ہو یعنی روحانی فائدے بھی ان کو حاصل ہوں گے. پھر اس کے بعد یہاں پر کہا گیا نزلا من غفور رحیم، نزل اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بالکل جو ابتدائی مہمان نوازی ہے اسی میں یہ سب چیزیں مل جائیں گی، یعنی جنت جو ہے اگرچہ وہ وہاں پر اب ہمیشہ رہیں گے، یہ مگر پروردگار عالم کی طرف سے ایک مہمان خانہ ہے اور وہاں پر ان کو چیک ان کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تو ابتدا ہی ہے اور اسی کے اندر یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی. جس طریقے سے جب آپ کسی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ویلکم ڈرنکس اس کو پیش کی جاتی ہیں، جبکہ اصل جو دعوت کا اہتمام ہے، جو چیزیں اس کے لیے دسترخوان پر سجائی گئی ہیں، انہیں تو ابھی آنا اور بھی باقی ہے. تو جس طرح سے ویلکم ڈرنکس بالکل ابتدائی معاملہ ہوتا ہے، تو نزول کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ بالکل خوش آمدید کہتے ہوئے ہی ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی کا اور بہتر ورژن اور آگے کا ورژن ہوگا کہ جو ان کو آگے فراہم کیا جائے گا. اللہ مرزقنا، پروردگار عالم سارے مومنین کو یہ نصیب کرے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کون ہوگا اس بات میں بہتر اس سے، یعنی گفتگو قول بات چیت کے اندر اس سے بہتر کون ہوگا، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو اللہ کی طرف دوسروں کو بلائے، وہ عمل صالحہ اور خود بھی عمل صالحہ کو انجام دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا دوسروں کو بلانا صرف زبان سے ہی ہو، بلکہ وہ کردار سے بھی دوسروں کو دعوت دے رہا ہو، خود وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی کوشش ہو، اس کے اعمال صالح ہوں. اور جو عمل صالح ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک امپیکٹ اور اپنا ایک اثر ہوتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی یہ ہے واقعا مسلمان، جو سر تسلیم خم کرنے والا، یہ سب نام کا مسلمان نہیں ہے، یہ وہ مسلمان ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے بھی مسلمان ہے اور قول کے اعتبار سے بھی مسلمان ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتے حسنہ اور نہ ہی سیئہ، حسنہ یعنی نیکی، سیئہ یعنی برائی، یعنی جو ایک انسان کا ایٹیچیوڈ ہے اس کے اندر نیکی کو نمایاں ہونا چاہیے، برائی ظاہر ہے کہ ایک انسان کیوں کرے گا. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی موقع پر ریئیکشن کے اعتبار سے انسان کو وہ سلوک کرنا پڑے کہ جو ٹٹ فار ٹیٹ کے اصول کے تحت بظاہر برا محسوس ہو رہا ہو، تو اگرچہ اس کی گنجائش ہوتی ہے بعض کیسز کے اندر، مگر اس کو پرائمری آپشن نہیں بننا چاہیے کہ انسان بس یہی فیصلہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لے اور کسی نہ کسی طریقے سے انتقام لے. بلکہ پروردگار عالم ان لوگوں کو خاص طور پر کہ جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو دین کی طرف اور خدا کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو پروردگار عالم متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سامنے والا تو ابھی دین پر ہے نہیں، وہ تو خدا سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے اب تک تیار ہوا نہیں ہے، وہ تو اب تک اسلام کے دائرے میں آیا نہیں ہے، مگر تم تو اسلام قبول کر چکے ہو، تو اب تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اگر وہ برا کر بھی رہا ہے تو تمہیں نیکی ہی کے ذریعے سے اسے ٹیکل کرنا چاہیے، خوش اخلاقی کے ذریعے سے ہی اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. اتفاق بالتی ہی احسن، تو تم برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کانہ ولی حمیم، تو وہ ایسا ہو جائے کہ جیسے تمہارا جگری دوست ہے، یعنی اس کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر ایجاد ہو جائے. اگر تم اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. کیا یہ ہر مرتبہ ہوگا؟ ممکن ہے کہ یہ ہر مرتبہ نہ ہو، تو پھر ایکسیپشنلی کیا ہونا چاہیے؟ اس ایکسیپشن کیس کے اندر انسان کو حق ہے کہ وہ یقیناً اپنا دفاع بھی کرے گا، تلوار بھی اٹھائے گا، اور یقیناً وہ ریزسٹنس بھی شو کرے گا، وہ سب اپنی جگہ پر درست ہے. مگر اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے آپشن کے طور پر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر واقعا ایسا ہی کیس ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا تو ٹھیک ہے، مگر پہلے آپشن کے اندر نیکی، پہلے آپشن کے اندر خوش اخلاقی، پہلے آپشن کے اندر دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا، چاہے سامنے والا کافر ہو، چاہے سامنے والا دوسرے مسلک کا ہو، چاہے سامنے والا کسی اور نظریے کا ہو، مگر اس سے لڑنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. ایک انسان کو اس سلسلے میں حکمت وزڈم کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ کہاں پر کس طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے. یہ اپنی جگہ پر قرآن نے سمجھا دیا کہ زیادہ تر کیسز کے اندر یہی ہوگا کہ جب تم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو ان کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ طریقہ کار سکھایا نہیں جاتا مگر ان کو جو برداشت سے کام لیں، یعنی یہ واقعا صبر والا کام ہے. یعنی اگر تم اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہو تو تمہیں اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے نہیں سکھایا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو، یعنی کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر خاص طور پہ پروردگار ہوگی، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ انک علی خلق عظیم، کہ یقیناً آپ اخلاق عظیم، خلق عظیم کی منزل پر ہیں، تو بے شک وہ پروردگار کی طرف سے خاص لطف ہے، خاص عنایت ہے. اور بہرحال دوسرے بھی وہ افراد کے جو داعی اللہ بننا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا، اپنے اندر اسٹیبلش کرنا پڑے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کا ورگلانا تمہیں منحرف کرنا چاہے، یعنی شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں، اب وہ وسوسہ عمومی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی برے کام کے لیے شیطان کی طرف سے تو وسوسہ آتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کانٹیکس میں جو ابھی بات ہو رہی ہے اس میں وسوسہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بس انسان فوراً ہی ری ایکشن اپنا شو کر دے، فوراً ہی سامنے والے کے اوپر چڑھائی کر دے کہ اس نے ایسا برا کیوں کیا، بھائی اس نے تو برا کیا ہے. مگر اس موقع پر شیطان کا یہ وسوسہ ہے کہ جو تم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ٹیک فور ٹیٹ کیا جائے، فوری طور پر نہ کرو، کم سے کم تھوڑا سا غور کر لو، سوچ لو، اور اگر پھر واقعی اسی نتیجے پر پہنچو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے تو بات الگ ہے، میدان جنگ کا معاملہ ہے تو بات الگ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہرحال شیطان کے وسوسے کو درگزر کرو، نظر انداز کرو، اور اس کو زیادہ انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے اس وسوسے کے مقابلے پر. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کا آمادہ ہونا اور پروردگار کی طرف توجہ کرنا وہ تو یقیناً امپورٹنٹ ہے، مگر سرپرائز کی صورت میں جو لفظی مظہر اس کا ہوگا وہی مشہور جملہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، انہ ہو السمیع العلیم، یقیناً اللہ سمیع اور علیم ہے، یعنی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اب یہ آیت وہ شروع ہو گئی کہ جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے. ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لہٰذا کہ رات میں چاند نمودار ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، with some exceptions of course، اور والشمس جو کہ دن کے اندر نمایاں ہوتا ہے. تو پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ یہ تمام تر عظیم نشانیاں عظیم ہونے کے باوجود اسباب ہیں، یہ مسبب الاسباب نہیں ہے. ظاہر مسبب الاسباب جو ہے وہ پروردگار ہے کہ جس نے ان کو بھی خلق کیا ہے، تمہیں بھی خلق کیا ہے، سب کا خالق وہی ہے. لہذا پروردگار عالم کو سجدہ کرو، ان کو سجدہ مت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم سبب کو مسبب سمجھ کر، مخلوق کو خالق سمجھ کر انہی کے پرستار بن جاؤ، انہی کی عبادت شروع کر دو. یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کے لیے سجدہ کرو. اسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یہاں پر یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے سننے پر بھی اور پڑھنے پر بھی. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہم تھوڑا سا توقف کریں گے اور سجدہ کریں گے. الحمدللہ، مسئلہ شرعی کی حد تک یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو واجب سجدہ ہوتا ہے اس سجدے کے لیے کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف سجدے میں چلے جانا کافی ہے. آگے ارشاد ہوا فَاِنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، اگر یہ لوگ تکبر کریں تو وہ کہ جو عند ربکا کی منزل پر ہیں. خاص طور پر ملائکہ کا ذکر کیا گیا، پروردگار عالم کی قربت جن کو حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی خود انسانوں میں بھی جو عند ربکا کی منزل پر ہیں، تو وہ جو عند ربکا کی منزل پر ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی. وہم لا یسبحون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. فرشتوں کے لیے تو بالکل طبیعی ہے کہ ان کے پاس حکم نہیں آتی ہے، وہ شکستگی کے شکار نہیں ہوتے، خستگی کے شکار نہیں ہوتے. مگر انسانوں میں بھی جو مقربان پروردگار ہیں، اگرچہ ان کے جسم کے اندر تھکاوٹ آتی ہے، مگر ان کا روحانی ذوق اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ اس تھکن کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے. یہاں پر اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیے گا کہ برادران اہل سنت کے اندر بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سجدہ اس موقع پر کیا جائے گا. دونوں موقعوں پر کیا جائے تو احتیاط کے مطابق ہے، ورنہ بہرحال علماء امامیہ جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہے جو معصوم ان کی روایات کی روشنی میں ہے کہ آیت نمبر 37 جو ہے اس کے اوپر سجدہ واجب انجام دیا جائے. احتیاط یہ ہے کہ دونوں مقامات پر سجدہ کر لیا جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 46، 39 سے 46، جس پر 24ویں پارے کا اختتام ہوگا. الحمدللہ، پروردگار عالم اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف متوجہ کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو یہ گویا بالکل افسردگی کا ایک عالم ہے. جب زمین کے اوپر فصل نہیں ہوتی ہے، جب زمین کے اوپر لہلہاتی ہوئی فصل نظر نہیں آتی ہے، تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے خاشعہ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مایوس شکل ہے، ایک افسردگی کا عالم ہے. فإذا أنزلنا عليه الماء، اور جب ہم اس کے اوپر پانی کو برساتے ہیں، اہتزت، تو وہ لہلانے لگتی ہے، برابر، اور اس کے اندر بالیدگی آ جاتی ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو پہلے والی کیفیت تھی کہ وہ مردنی سے چھائی ہوئی ہے اور موت کی کیفیت ہے، اور اب اس کے اندر زندگی نظر آ رہی ہے. پروردگار عالم ذہن انسانی کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان الذی احیاها لمحیی الموتا، وہ خدا کی جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا. یہ پروردگار عالم نے پہلے بھی اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر متوجہ کر رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو زمین ہی سے وہ فصل لہلاتی بھی تمہیں نظر آ رہی ہے، جو تم نے اس کے اندر بیج ڈالا، جو تم نے اس کے اوپر ہل چلایا، تو بھائی آخر اس مردہ زمین کو زندہ کس نے کی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، جس طرح اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، تو وہ کہ جو مردہ زمین سے زندگی کے آثار کو برآمد کرتا ہے، وہی تمہیں مرنے کے بعد واپس اسی زمین سے اٹھائے گا. انہ اللہ کل شاہین قدیر، یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب جبکہ انسان کا ذہن خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہو گیا، تو پھر انسان کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو رسائت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ ان الذین یلعبون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کدردی سے کام لیتے ہیں, انحراف سے کام لیتے ہیں, لا یخفون علینا, وہ ہمارے نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. یعنی اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, انہیں جواب نہیں دینا پڑے گا, تو ایسا نہیں ہے. اچھا, اب یہ آیتیں, یہ نشانیاں لالک جو کائنات کے اندر ہوگی, اب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ مردہ زمین سے فصل اگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, مگر پھر بھی وہ پروردگار عالم کی قدرت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک طرح سے قدرتی کا مظاہرہ ہے. اور ایک یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آیتوں کو نازل کیا ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی انحرافی نظریہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس آیت کی عزت میں ہے. فَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب انسان کے کامن سینس کو اپیل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ وہ کہ جس سے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا, یہ بہتر ہے, یعنی انجام کے اعتبار سے کیا چیز بہتر ہے, یہ بہتر ہے کہ اختتام اس طرح کا ہو کہ جہنم کی آگ میں اسے پھینک دیا جائے, ام من یاتی آمنا یوم القیامہ, یا وہ کہ جو سکون اور اطمینان کے ساتھ قیامت کے میدان میں آتا ہے, یعنی وہ جس کی یہ کیفیت ہوتی کہ اس کے نفس میں اطمینان ہوگا, اسے پروردگار عالم کی رحمت سے امید ہوگی, وہ پروردگار عالم سے اجر و ثواب کا حقدار ہوگا, یہ والی پوزیشن بہتر ہے, یہ وہ والی پوزیشن بہتر ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کا کامن سینس یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن آنا ہے تو اس کیفیت میں آنا ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اب پروردگار عالم فرماتے ہیں, اے معلوم معاشرت ہوں, اب تمہاری مرضی ہے, جیسا چاہو عمل کرو, یعنی اس امن و اطمینان کے لیے بھی تمہیں عمل کرنا پڑے گا. خدا پر اطمینان, خدا پر یقین, خدا پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, یا آغاز اور انجام کا ایمان ہو گیا, قیامت کے دن کے حساب کتاب کے اوپر ایمان, اور پھر ساتھ ساتھ رسول پر ایمان, جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان, اس کی روشنی میں عمل کرو تو یقیناً تم امن و اطمینان کے ساتھ آؤ گے. لہٰذا اس کے خلاف جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہے گا. ڈیسیجن از یورس, اے ملو معاشرے, تم جو تم چاہو عمل کرو, انہو بما تعملون بصیر, جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ متوفر انسان کے اختیار کے اوپر ایک بہت اہم آیت ہے. آگے پروردگار فرماتا ہے, ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم, یقین جن لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا, ذکر یعنی یادہانی نصیحت, اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, تو ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اس ذکر کا, اس قرآن کا, جب ان کے پاس آیا, انہ لکتاب عزیز, اور جبکہ یہ بہت باعزت کتاب ہے, یہ خود بہت بڑا کرینہ ہے کہ ذکر سے وہاں پر مراد قرآن تھا. تو یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ اتنی اہم معزز کتاب ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسی کا انکار کر دیا, تو اب اس کے بعد ذہن انسانی پر چھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو کہ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور جو تمہارے دل میں وہ سزا آتی ہے وہ مناسب ہی ہوگی. لا یاتی ہل باطلوں میں میں نے کہتے ہی ولا من خلف ہی, باطل کا اس کے پاس گزر نہیں, نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پس پسے, یعنی کسی طرف سے کوئی باطل اس کتاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید, یہ نازل کرتا ہے اس خدا کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی, یعنی جو حکمت والا ہے اور جو قابل تعریف ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل, اور اب پیغمبر اکرم کو تسلی دی جا رہی ہے, اے حبیب جو آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ وہی باتیں ہیں, یعنی کوئی نئی بات نہیں, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. ما قد قیل للرسل من قبل, جو آپ سے پہلے والے رسولوں کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا ہے, یعنی گزشتہ انبیاء نے بھی یہ ساری باتیں سنی ہیں. دیر از نتھنگ نیو, ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم, آپ کا رب یقیناً مغفرت کرنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے. یعنی بیعت وقت یہ دونوں چیزیں پیشے نظر رہے کہ انسان ذہن نشین رکھے کہ پروردگار ایک طرف اتنا مہربان ہے کہ وہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے, اور دوسری طرف وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. لہذا پروردگار عالم کی مغفرت کی امید کرتے ہوئے یقیناً انسان کو توبہ کے لیے آمادہ رہنا چاہیے, لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ وہ پلے کر سکتا ہے یا پروردگار عالم کے رسول کے ساتھ وہ پلے کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہوگا, اسے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ایک اعتراض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, ولو جعلنا قرآنا عجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته, اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی زبان کا قرآن بنا کر اتارتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں رکھی ہیں. اب آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ ابراہیم کے اندر ہم یہ پڑھ چکے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, کہ ہم نے جب کبھی کسی رسول کو بھیجا تو اس کی زبان وہی رکھی کہ جو اس قوم کی زبان ہے. اب ظاہر ہے پہلے انبیاء کسی محدود وقت, محدود گروہ, محدود علاقے کے لیے آئے ہیں, تو اس علاقے میں رہنے والوں کی اس زمانے کی جو زبان ہے وہی نبی کی زبان ہونی چاہیے, اور کوئی ہوا کرتی تھی وہاں تو کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس آخری رسول کی رسالت ہمگیر ہے, پیغام کسی ایک زبان کے اندر آنا ہے, تو اس کو جو امیڈیٹ ایڈریسی ہے, جو فوری مخاطبین ہیں, ان کی زبان میں اس کو نازل ہونا چاہیے تھا, اور وہ عربی ہے تو عربی ہی کے اندر نازل ہونا چاہیے تھا. پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ کوئی اور زبان ہوتی کہ جس کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا, تو یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا فصلت آیاتہم, کہ یہ صاف صاف کیوں نہیں ہے, یعنی اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ آیتیں واضح ان کے لیے کیسے ہوتی کہ جب وہ عربی بول رہے ہیں اور نبی کوئی اور زبان بول رہا ہوتا. عجمیاً و عربی, یہ غیر عربی زبان میں کا کلام اور عرب انسان, یعنی ہونا یہ چاہیے تھا. ابھی اس وقت وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں, یعنی بہت سارے افراد اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب علی یہ جو قرآن ہے اس کو غیر عربی زبان کے اندر ہونا چاہیے تھا, تب یقیناً ہم مانتے کہ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو اعتراض کرنے کے بہت سے لوگ ہیں, بہانے بہت سارے ہیں. اگر کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو پھر سو اور ہزار بہانے بنانا بہت آسان ہے. پروردگار فرماتا ہے قول حدیث کہہ دیجیے وہ للذین آمنوا ہدن و شفا, کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے. یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ کہ کیسے وہ مزید ترقی کرے, اور شفا کا مطلب یہ ہے کہ جو آلریڈی ان کے اندر کچھ خرابیاں ہیں روحانی اعتبار سے ان کے لیے رینیڈی کیور اسی کتاب کے اندر موجود ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی, اور وہ کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گہرائی ہیں, یعنی وہ اونچا سنتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں, وہ اسے دیکھ نہیں پاتے, یعنی یوں سب سنتے ہیں اور یوں سب دیکھتے ہیں, مگر جو قرآن مجید کا پیغام ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو قرآن مجید دکھلانا چاہتا ہے اسے یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں کے جنازوں میں مکان مجید, یہ وہ ہیں کہ جنہیں بہت دور سے آواز دی جا رہی ہے, یعنی جس طریقے سے کوئی بہت دور ہو اور اس آواز دی جائے تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ آواز تو آ رہی ہے, مگر اس کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ان لوگوں نے جانتے بوجھتے اپنی پوزیشن قرآن مجید کے مقابلے میں وہی بنا لی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, انہوں نے اس پوٹینشیل کو کمپرومائز کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس ہدایت سے محروم کر دیا ہے. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ, ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا, بنی اسرائیل والوں کی روش ہم سب کے لیے واضح. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم, اور اگر نہ ہوتی اللہ کی طرف کی بات جو پہلے کہی جا چکی تھی تو ان کے درمیان آخری فیصلہ ہو گیا ہوتا, یعنی ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور وہ اس میں شک و شبے ہی میں شدید قسم کے شک و شبے میں گرفتار رہے. نہیں سمجھنا چاہتے کہ شک و شبہ ہی ان کے لیے دامنگیر رہے گا. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جو پہلے سے طے ہے. وہ بات وہی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک مہلت دی گئی ہے, اس مہلت کے دوران پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوگا, اور پھر جب وہ مہلت مکمل ہو جائے گی تو پھر ہی پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوگی. باقی چھوٹا موٹا زلزلہ, کوئی چھوٹا موٹا جھٹکا دنیا کے اندر آ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن جب تک مہلت کا پیریڈ باقی ہے پروردگار عالم کی طرف سے آخری عذاب نازل نہیں ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه, اب ظاہر ہے کہ اس آئینے میں اس امت کو اس کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اختلاف کیا, لیکن پروردگار عالم نے فوری عذاب نازل نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پروردگار عالم کی قدرت محدود ہو گئی یا پروردگار عالم کو گرفت میں نہیں لے گا, جب وقت پورا ہوگا تو ان کو گرفت میں لیا جائے گا. اسی آئینے میں تم اپنا چہرہ دیکھو, اگر اسی طرح کے تھرڈ کلاس تمہارے اعتراضات ہیں تو تم یہ اعتراضات کرتے رہو, یہ تماشے لگاتے رہو, اور جن کو ہدایت قبول کرنی ہے وہ یقیناً پوٹینشلی مومن ہے, وہ اس قرآن وجہ سے ہدایت لیں گے تو ان کو ہدایت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی. ابھی آخری آیت جو اس صفحے کی ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه, جو اچھا عمل انجام دے گا نیک کام کرے گا فلنفسه, وہ اپنی بھلائی کے لیے ہی کرے گا. ومن اساء فعلیہا, اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کا باعث ہوگا. وما ربک بظلام للعبید, اور تمہارا رب یقیناً ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. بکثرت آیات و احادیث کی طرح یہ بھی ثبوت عدی کی ایک بین اور واضح دلیل ہے. آیت نمبر 46 جس پر یہ سفر مکمل ہوا, ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام سہانا کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 سے 54 یہی سے 25 پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی صفحے کے اوپر سورہ حمیم سجدہ کا جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے اختتام ہو رہا ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعۃ اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے قیامت کا علم قیامت کب آنے والی ہے. یہ بہت سے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ جو مشرکین کی طرف سے کیا جاتا تھا. قیامت کو مانتے نہیں تھے, اس پر ایمان لانا نہیں تھا اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ دھمکی ہے تم ہمیں دے رہے ہو تو بتاؤ یہ کب ہونے والا ہے, یہ معاملہ کب ہوگا, قیامت کب آئے گی. اور ظاہر کے پروردگار عالم کے اس ڈیزائن کے اندر حسن اور خوبصورتی یہی ہے کہ اس نے قیامت کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ وہ کب آئے گی قیامت اس کے بارے میں تمہیں پریسائز علم نہیں دیا گیا. یہ علم صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس سے ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو کر رہ جائے. ایک طرف پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, پروردگار عالم نے امید دلائی ہے, پروردگار عالم نے انتظار بھی کیا ہے اور اب اگر پروردگار عالم بتا دے کہ اس موقع پر قیامت آنے والی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص اس وقت تک کے لیے اپنی توبہ کو بھی ڈیلے کر دے گا, اپنے کمال کو بھی ڈیلے کر دے گا. تو یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس کا علم صرف پروردگار عالم کے پاس ہے اور یہی اس کا حسن ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے. اور پھر انسان کی آخری سانس کب آنے والی ہے وہ تو خود اسی پر اگر غور کر لے کہ جو اس کی آخری سانس ہے اس کے لیے تو گویا قیامت کا آغاز اسی موقع پر آ گیا ہو گیا. وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. اب اسی کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے علم کے حوالے سے چند چیزوں کو اور گنوایا ہے کہ جو پھل اس کے خلاف سے باہر آتا ہے, یعنی ہم جانتے ہیں کہ پھل اپنے مختلف فیزز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس پوزیشن میں آتا ہے کہ جہاں وہ اس غلاف سے جو اس کا کور ہے اس سے وہ باہر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے, وہ فروٹ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ پھل جو اپنے غلاف سے باہر آتا ہے وہ ماں تحمل میں انسہ, اور کوئی بھی ماں جس کسی کو بھی اٹھاتی ہے یعنی کہ اس کی پریگنسی ہوتی ہے جو حمل اس کا ہے وہ کون ہے, نر ہے مادہ ہے, اچھا ہے برا ہے, صحیح ہے شقی ہے, مکمل ہے نامکمل ہے, مختلف مراحل جو وہ طے کر رہا ہوتا ہے اور کیا اس کے مختلف ٹریٹس ہیں, مختلف اس کی کوالٹیز ہیں, ان سب کے بارے میں بولا کرتا ہو اللہ کے علم ہے. اور جس کو وہ جنم دیتی ہے ڈلیور کرتی ہے جو اس کے پیدا ہوتا ہے یہ سب نہیں ہوتا مگر علم پروردگار کے ساتھ, یعنی قیامت کا علم بھی خدا ہی کے پاس ہے. اور جو پھل باہر آتا ہے غلاف سے اس کے بارے میں بھی خدا ہی جانتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ماں کسی کو حمل کے طور پر اٹھاتی ہے وہ کون ہے کیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی خدا ہی کو پتا ہے, اور جب وہ اس کو ڈلیور کرتی ہے اس بیبی کو تو وہ بھی علم پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یوم ینادی ہے اور اس دن کہ جب ان کو پکارا جائے گا اینا شرکا ہی کہاں ہے میرے شرکا. اب یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو مشرک تھے وہ شرک کیا کرتے تھے, تو تم کو یہ سمجھتے تھے کہ میرے کچھ شرکا ہیں تو بتاؤ کہاں ہے میرے شرکا. قالو تو وہ کہیں گے ہارزم نہ کاما میں نہ شہید بڑا بے بسی کا جملہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے ہم تو بتا چکے ہیں کہ ہم کوئی بھی گواہ اس بات کے اوپر نہیں رکھتے, یعنی یہ صرف اور صرف ہمارے کنجیکچرز تھے, باقی کنجیکچرز تھے نامکمل کنجیکچرز تھے اور ہم نے اپنے طور پر ان باتوں کو گھڑ لیا تھا یا خامہ کسی بھی بات کو قبول کر لیا تھا, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑا بے بسی کا جملہ ہے. اور اللہ انہم مکان یتون من قبل اور سب غائب ہو گئے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے, یعنی خدا کے مقابلے میں. واضح ہے کہ شرکا کی بات ہو رہی ہے کہ جن شرکا کو شریک خدا سمجھتے ہوئے وہ پکارا کرتے تھے وہ ظاہر کہ سب غائب ہو گئے. مکان یتون من قبل وزن من محیص اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کوئی جائے فرات نہیں ہے, پر پروردگار عالم کی عدالت لگی ہوئی ہے اور یہی بات فیصلہ ہونا ہے. اب جو ابھی آئے تھے اس میں پروردگار عالم انسان کی بہیویئر کو جو دنیا کے اندر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لا یسعم الانسان من دعاء الخیر, انسان نہیں تھکتا خیر کی دعا مانگنے سے. مقدروں کو یعقوب سن سکوں, اور اگر اسے کوئی تکلیف چھو جاتی ہے, اگر اسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی برائی آ جاتی ہے, تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے, وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر انسان اگر خیر کی دعا مانگ رہا ہے تو اس میں سے کوئی خرابی بھی نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم سے خیر کی دعا مانگے تو کیا اثر ہو سکتا ہے. یا ایون اگر دعا کو آپ غلط کے معنی میں لیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کے اندر اپنا بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس وقت ہے کہ جب وہ خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر اس کی کوششیں کلک نہیں کرتی یا اس کی دعائیں اس کے ایمان نفس کی وجہ سے وہی سمجھتا ہے کہ بس وہ دعا مانگے اور پوری ہو جائے, پر وہ دعا پوری نہیں ہوتی یا اس کی کوششیں کلک نہیں ہوتی ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو پریشانی آ جاتی ہے, وہ فوراً مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے, جبکہ اسے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد اگلا پیش کیا ہے, پروردگار فرماتا ہے بولے نظر نہ ہو رحمت من بعد مسعت ہوں, اگر ہم اسے چکھا دیں اپنی رحمت کا مزہ اپنی طرف سے بعد اس پریشانی کی جس نے اسے چھو لیا تھا اور جس نے اسے اذیت دی تھی, تو یقوراً نہ حاضری, تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا, یہ تو میرے لیے تھا ہی. یعنی ایک طرف وہ جب پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے, جب ہم اپنی طرف سے اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا, یہ تو میرا حق ہی تھا, اور اس حد تک وہ جہری اور مستحق ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ معظم مساحتہ قائمہ, کہ میرا بھی خیال ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے, وہ حساب کتاب ہونے والا ہے, بلکہ رجے تو الا ربی, اور اگر واقع مجھے میرے رب کی طرف پلٹا بھی دیا گیا ان علی ان لہول الحسن, تو اس کے پاس مجھے اچھا ہی اچھا ملے گا. یعنی میں یہاں سب برا کرتا رہا ہوں, مجھے پھر بھی اگر قیامت اگر آ گئی تو وہاں پر بھی مجھے اچھا ہی اچھا ملے گا, وہاں پر مجھے نیکیاں ہی ملے گی, ثواب ہی ملے گا. وَلَنُنَبِّئَنَّ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, تو ہم یقیناً خبر دیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اعمال کے بارے میں, کہ کیا انہوں نے عمل انجام دیا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم ان کو یقیناً چکھائیں گے شدید عذاب. اب آپ نوٹ کریں کہ ان لوگوں کے اس فعل کو پروردگار عالم نے کفر سے اور کافرانہ عمل سے تعبیر کیا ہے. آگے مزید ارشاد ہوتا ہے وَلَأَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ حَدَثًا وَنَعَا بِجَاتِ بِهِ, یہ اسی بیہیویئر کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے, وہ نہ بجانے بھی یعنی اتحاد لگتا ہے, ایروگنس کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب اس کو پریشانی چھو جاتی ہے تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. تو یہ جو پریمیئرلی یقین ہے اور یہ جو موسمی سیزنل جو ایمان ہے اس کے اوپر یہاں پر تنقید کی جا رہی ہے. قل اہل کہہ دیجیے سر ابھی تم امکان میں عند اللہ ہے, کہ ذرا غور کرو کہ اگر یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں, ثم کفرتم بہ, پھر اس کے بعد تم نے اس کا انکار کر دیا ہے, تو من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید, تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ایسی شدید مخالفت میں مبتلا ہو. یعنی تم اپنے بارے میں سوچو, تم نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں جو مجھے ملی ہیں وہ تو میرا حق ہے, مجھے ملنا ہی تھا. ذرا سوچو کہ اگر یہ احسان پروردگار کا ہے تو اتنی کھلی جو مخالفت جو کر رہا ہو تو اس کے بعد اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا. یہ آیت نمبر 52. اب آخری جو دو آیتیں باقی ہیں, آیت نمبر 53 اور 54, جس کے اوپر اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے, یہ بہت اہم آیتیں ہیں. ان میں پروردگار عالم نے آفاق اور انفوس کی طرف متوجہ کیا ہے, یعنی خدا نے مطالعہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں کچھ نشانیاں ہیں کہ جو قیامت کائنات کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, یہ جو زمین ہے, آسمان ہے, ہیولی باڈیز ہیں, سورج, چاند, ستارے, ان کے ذریعے سے انسان کو پروردگار عالم نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر انسان ان تمام تر نشانیوں کو دیکھے, ان کے حجم کو دیکھے, ان کے میگنیچیوڈ کو دیکھے, ان کے امپیکٹ کو دیکھے, ان سب کو اینالائز کرے اور پھر ان کے پیچھے موجود خدا رب تعالیٰ کو نظر انداز کر دے کہ جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. اسی طرح سے اس کا اپنا وجود, اس کا اپنا نفس, اس کے اپنے جسم کے اندر بھی جتنے عجائبات ہیں ان سب کے اوپر اگر وہ غور کرے, تحقیق کرے, سائنسدان بن جائے, ڈاکٹریٹ کر لے, ڈاکٹر بن جائے, یونیورسٹیاں کھول لے, سب کر لے, اور پھر اس کے بعد اس جسم کے اندر ان تمام تر یہ سارے جتنے بھی عجائبات ہیں ان کو رکھنے والے پروردگار کی طرف ہی وہ متوجہ نہ ہوں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. پروردگار عالم نے پھر اس کے بعد نفس کے اندر رہے گی جسم کے علاوہ خود انسان کی روح اور جو نفسیاتی کمالات ہے, بٹ ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے معصوم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا. ارشاد ہوتا ہے سنورین آیات آفاق اسی حلف سے ہیں, ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں جو تمام کائنات میں ہیں آفاق میں اسی انتوں سے ہیں اور ان میں ہیں ان کے اپنے نفسوں کے اندر. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ وہ بالکل حقیقت ہے. اولم یکفی ربک انہ علی کل شیء شہید, کیا تمہارے پروردگار کے لیے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر ہو ناظر ہے, یعنی پروردگار عالم خود بھی اپنے ہونے پر اور اپنی قدرت کے اوپر گواہی دے رہا ہے. تو ایک یہ بھی ہے کہ انسان ان مخلوقات کے ذریعے سے خالق تک پہنچے, اور ایک یہ کہ خالق سے خالق تک پہنچے, جس کے اوپر بھی بعض علماء کرام نے اپنی تفاصیل کے اندر بحث کی ہے. ضمن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی توحید کے اوپر ایک بہت معرکت العرا تقریر ہے, یہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, اور اس میں سنامہ کلام میں انہوں نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا ہے. اس کے ذیل میں ایک گھنٹے سے اوپر کی گفتگو فرمائی ہے اور بہت اعلیٰ گفتگو ہے وہ توحید کے موضوع پر, وجود خدا اور توحید کے موضوع پر. آخری آیت اللہ انہوں کی ملیت مل جاتا ہے رب ہے, معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے بارے میں شک و شبہ میں شبے میں گرفتار ہیں. یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ جب وہ لکھائے پروردگار قیامت کا عقیدہ وہی اگر کمزور ہے تو پھر اس کے بعد اس دنیا میں وہ اپنی کریکشن کیوں کرنا چاہیں گے, اصلاح کی طرف کیوں آمد ہوں گے. اللہ انہوں بالکل وشے محیط, آگاہ ہو جاؤ, یاد رکھو کہ یقیناً وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ جو محیط کا لفظ ہے یہ علم اور قدرت پروردگار دونوں کے لحاظ سے ہے, لہٰذا اس دونوں چیزوں کو وہ کور کرتا ہے کہ علم پروردگار اور قدرت پروردگار. جب علم پروردگار میں بھی کوئی کمی نہیں آئی اور قدرت پروردگار میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تو پھر پروردگار علم کو کیا تکلیف ہے اگر وہ واپس سے تمام مردوں کو زندہ کر دے. یہ پروردگار علم کا فیصلہ ہے. آیت نمبر 54 کے ساتھ ہی الحمد للہ یہ صفحہ بھی مکمل ہوا, اور سورہ فصلت یہ سورہ حامیم سجدہ دونوں اس کے نام ہے, یہ سورہ مکمل ہوا. اب ان شاء اللہ کل سے سورہ شورا پر گفتگو ہوگی, اور اس میں بھی ہمیں حامیم حامیم کے ساتھ عین سین قاف یہ حروف المتقیہ کا سلسلہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے ان شاء اللہ کل. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.